ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سبط من الأسباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹھہرے اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر. رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں. تمہیں سے اے مجاہدو جہان کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. میرے واجب الاحترام قابل شب احترام چیچا وطنی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مدرسہ تجوید القرآن میں ہر سال 10 محرم کو یہ عظیم شان شہادت کانفرنس منعقد ہوتی ہے. کئی سال پہلے اسی کانفرنس میں میں متعدد مرتبہ حاضری دے چکا ہوں. آج بھی شہادت کانفرنس کے اسی سلسلے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی صبر و سکون سے، انتہائی تحمل اور بردباری سے، توجہ اور غور و فکر سے میری معروضات سماعت فرمائیں گے. اگر آپ کی توجہ شامل حال ہوئی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نئی معلومات اور بہت سی اہم چیزوں کا علم ہوگا. میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان شہیدوں میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت حسین کی عظمت کا منکر ہو. حضرت حسین پیغمبر کے نور العین ہیں. حضرت حسین اسلام کا مہکتا ہوا پھول ہے. حضرت حسین اسلام کی درخشندہ تصویر ہے. حضرت حسین جرأت و بصالت کا امین ہے. حضرت حسین پیغمبر کی لخت جگر کا جگر گوشہ ہے. حضرت حسین عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے. حضرت حسین رفعت و بلندی کا معمار ہے. حضرت حسین عظمت و تقدس کا امین ہے. حضرت حسین رفعت و بلندی کا امام ہے. حضرت حسین علی المرتضیٰ کا جگر پارا ہے. حضرت حسین بہادری میں، علم میں، عبادت میں، بصالت میں، ریاضت میں، تفقہ میں، قانون میں، علم میں، تہجد میں، نمازوں میں، صلات میں، حج میں، دنیا کے ہر دین کے کام میں ایک بلند نشان ہے، ایک نشان منزل ہے. اور پوری دنیا کا کوئی مسلمان پیغمبر کے اس نواسے کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو توجہ ہے؟ نہیں، آپ کی ابھی توجہ نہیں ہے پوری. میرے بھائیوں، حضرت حسین کی شہادت برحق، مظلومیت برحق، مرتبہ برحق، شان برحق، فضل برحق، معرفت برحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کا نام لیوا ہو، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے چہرے پر جو چادر آئی اس چادر کا مقام ساری دنیا سے اعلیٰ ہے. پیغمبر جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری سب سے اعلیٰ ہے. نبی نے جس دھرتی پہ قدم رکھا وہ پتھر سب سے اعلیٰ ہے. جب پیغمبر کے لیے پتھر سب سے اعلیٰ ہے، پیغمبر کی وجہ سے چادر سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی وجہ سے سواری سب سے اعلیٰ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا نواسا سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نواسے کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا حبشے کا کالا بلال بھی سب سے اعلیٰ. میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسین کا نام کس لیے لیا جاتا ہے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے. میرا دعویٰ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فریب کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے نواسہ رسول کا نام ابو بکر کو گالی دینے کے لیے لیا. وہ نواسہ رسول کا نام فاروق اعظم کو کافر لکھنے کے لیے کہتا ہے. وہ نواسہ رسول کا نام حضرت عثمان غنی کو بدکماش لکھنے کے لیے کہتا ہے. حضرت حسین کا کلمہ اور ہے اور اس طبقے کا کلمہ اور ہے. حضرت حسین کا قرآن اور ہے، اس طبقے کا قرآن اور ہے. حضرت حسین کا امام اور ہے، اس طبقے کا امام اور ہے. حضرت حسین کا کعبہ اور ہے، اس طبقے کا کعبہ اور ہے. حضرت حسین کے اصحاب اور ہیں، اس کے اصحاب اور ہیں. کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی. حضرت حسین کی نماز اور، اس طبقے کی نماز اور. حضرت حسین کا روزہ اور، اس طبقے کا روزہ اور. حضرت حسین کا حج اور، اس طبقے کا حج اور. حضرت حسین کا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور، اس کے حقوق ادا کرنا اور. اس کی فقہ علیحدہ، اس کی تفسیر علیحدہ، اس کا نام علیحدہ، اس کی تعلیمات علیحدہ. ایک مسئلہ بھی توحید سے لے کر موضوع کے مسئلے تک ایسا نہیں کہ جو حسین سے اس کا ملتا ہو. تو میں کیسے مان لوں کہ یکم محرم سے دس محرم تک وہ حسین کا عاشق ہوگا؟ حسین کا عاشق ہوتا، چلو اس کو محبت ہوتی، روئے بغیر اس کا چارہ نہ ہوتا، تو اس کو دس سے بیس تک رونا چاہیے تھا. شہید تو دس کو ہوئے، لاشوں کی بے حرمتی تو بعد میں ہوئی، نیزوں پہ بقول ان کے تو سربات میں لٹکایا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یکم کو شہید نہیں ہوئے وہ رو رہا ہے، دو کو شہید نہیں ہوئے وہ رو رہا ہے، تین چار پانچ چھ کو شہید نہیں ہوئے وہ چیخ رہا ہے، سات آٹھ کو شہید نہیں ہوئے وہ سینہ پیٹ رہا ہے، لیکن دس تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد جب وہ شہید ہو گئے وہ خاموش ہو کر گھر کو جا رہا ہے، چار پائیاں سیدھی کر کے گھر کو جا رہا ہے. دنیا میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی اولاد کا باپ بیمار ہو اور وہ اولاد سرانے بیٹھ کر روتی رہے، لیکن جب باپ مر جائے اولاد چپ کر کے گھروں کو آ جائے ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ ساری اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی کہ مرنے سے پہلے روتی تھی، باپ مر گیا تو چپ کر کے گھروں کو آ گئی۔ او پاگلو، تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ رونا ہے تو 10 سے 20 تک رو، یا کم سے 10 تک روتے ہو جب وہ شہید نہیں ہوئے، یا کم سے 10 تک روتے ہو جب تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب ان کو ہو گیا، جب ان کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو، چار پائیاں سیدھی کر لیتے ہو، رونا بند کر دیتے ہو، ماتم چھوڑ دیتے ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ تم شہید کے غم میں روتے ہو؟ میں کہوں گا تم شہید کرانے کے لیے روتے تھے، تم ذبح کرانے کے لیے روتے تھے، تم ان کو ٹکڑے کرانے کے لیے روتے تھے، تم نے خط لکھ کر بلایا تھا، تم نے اپنے گھر بلا لیا تھا، وہ آ گئے تھے تو وہ 72 بچے اور بوڑھے تھے اور جوان تھے، تم 12,000 تھے، تم نے 12,000 خط لکھے تھے، تم میں ایک آدمی بھی نہیں مرا تھا، ایک چوٹی بھی نہیں مری تھی، وہ ذبح کر دیے گئے تھے، دستے کرب و بلا میں ان کی لاشیں تڑپتی رہی تھی، تم نہیں مرے تھے، وہ روتے رہے تھے، تم نہیں مرے تھے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، ان کی عورتیں وہاں بلکتی رہی اور تم وہاں سو رہے۔ میں کیسے مان لوں کہ 12,000 خط لکھنے والوں میں ایک بھی نہ مرے اور وہ 72 تن ذبح کر دیا جائے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں تم مرے کیوں نہیں، وہاں تمہاری لاشیں اٹھی کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد جب وہ زخمی ہو کر کوفہ کے بازار میں پہنچے، بتاؤ انہوں نے قاتل تمہیں نہیں کہا؟ یہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ زینب نے نہیں کہا، اور کوفیو بلایا تم نے تھا، مارا تم نے ہے، میں کیسے مانوں کہ قاتل کوئی اور ہے؟ نواسا رسول شہید مدینہ میں ہوتے تو کہتا مدینہ سنیوں کا مرکز ہے، سنی ذمہ دار ہے۔ حسین شہید مکے میں ہوتے تو کہتا بھی مکہ بھی سنیوں کا مرکز ہے، اور حسین شہید تیرے گھر میں ہو کوفے میں، کربلا کوفے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، بلانے والا تو ہو، تیرا گھر ہو، تیری جگہ پر شہید ہو، میں قاتل تلاش کہاں سے کروں؟ کہاں ہو بلانے والوں؟ کوئی عدالت بٹھاؤ۔ میں نے رات فیصل آباد کے 7,000 کے اجتماع میں کہا، میں نے کہا آج میں تمہاری عدالت لگا رہا ہوں، تمہاری عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی تم ہو، ہائی کورٹ بھی تم ہو، سول کورٹ بھی تم ہو، لوئر کورٹ بھی تم ہو، آج میں تم سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، میں ایک مقدمہ تمہارے دروازے پر پیش کرتا ہوں، استغاثہ پیش کرتا ہوں، تم اس عدالت میں فیصلہ دو گے کہ قاتل کون ہے؟ آپ بھی اس فیصلے کے لیے تیار ہو؟ نواسا رسول کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ابھی فیصلہ نہیں چاہیے، تم تو دلائل اور گواہ سنے بغیر فیصلہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے 2، کوئی کہتا ہے 5، آج میں نے جھنگ میں پوچھا، ایک نے کہا 18۔ نواسے کتنے؟ 6۔ کتنے نواسے؟ نواسیاں کتنی؟ کوئی یاد ہے میری پرانی تقریر پر؟ کتنی؟ 4۔ نواسے کتنے؟ نواسیاں کتنی؟ یاد ہے آپ کو؟ بتا سکتے ہو کون کون ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک ضمنی مسئلہ بتا کر آگے چلوں، تاکہ کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی بیٹیاں؟ حضور کی سب سے پہلی بیٹی کا نام ہے زینب۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا، اور ان کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ وہ 2 لڑکے حضور علیہ السلام کے کیا لگے؟ ایک لڑکے کا نام علی بن ابو العاص، اور دوسرا بچہ بغیر نام رکھے فوت ہو گیا، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا گیا امامہ بنت ابو العاص۔ یہ امامہ حضور کی کیا لگی؟ نواس۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ علی بن ابو العاص وہ پیغمبر کا نواسا ہے کہ جو حضرت حسین سے عمر میں 7 سال بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ لیکن یہ نواسا پیغمبر کا آپ کو کسی نے نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر یہ نواسا آپ کو پتا چل جائے تو نبی کی بڑی بیٹی کا بھی پتا چل جائے، اور شیعہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو پیغمبر کی کسی اور بیٹی کا پتہ ہی نہ چلے اور صرف حضرت فاطمہ کا پتہ ہو۔ تو حضرت زینب کے سب سے بڑے لڑکے کا کیا نام ہے؟ علی بن ابو العاص، اور یہ وہ علی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو 7 سال کی عمر کا ایک بچہ حضور کی سواری پر سوار تھا جسے ردیف نبوت کہا گیا، اور وہ ردیف نبوت یہ 7 سال کا بچہ تھا، اور اس کا ذکر طبقات ابن سعد میں اور مولانا نافع صاحب نے رحمۃ اللہ بینہم میں 6 کتابوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابو العاص جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، اور جب خانہ کعبہ میں رسول اللہ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے بت گرانے والا یہ علی بن ابو العاص حضور کا نواسا تھا، جس نے پیغمبر کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے 360 بت گرائے تھے، لیکن دشمن نے یہ علی بن ابو العاص آپ کو بلا دیا اور کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ 4th خلیفہ، انہوں نے کعبے کے بت گرائے، حالانکہ مرتبے میں حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اونچا ہے، لیکن کعبے کے بت گرانے والا یہ پیغمبر کا نواسا حضرت زینب کا لڑکا۔ میرے بھائیو، یہ علی بن ابو العاص پیغمبر علیہ السلام کا پہلا نواسا، یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد دوسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، اور تیسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام امامہ بنت العاص۔ یہ امامہ وہ لڑکی ہے کہ جنگ بدر میں جب حضور کے پاس مال غنیمت آیا تو اسی بچی کے گلے میں رسول اللہ نے ہار ڈالا، اور اس بچی کو پیغمبر پیار کرتے رہے، یہ رسول اللہ کی نواسی امامہ ہے۔ اور ایک اور رشتہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ کے سرانے بیٹھے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت تھا تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تیری وفات اگر ہو گئی تو مجھے تیرے جیسی عورت نہیں ملے گی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، علی اگر تو میرے جیسی عورت سے شادی کا خواہش مند ہے تو جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ سے شادی کرنا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد اس حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے شادی کی۔ آج کوئی شیعہ یہ کہے کہ حضور کی بیٹی ایک ہے، اس سے پوچھو کہ اگر بیٹی پیغمبر کی ایک ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد شادی کس لڑکی سے کی، اس لڑکی کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، ان کا نانا کون تھا، تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ امامہ بنت ابو العاص یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی ہے، اور اس امامہ کے بطن سے حضرت علی کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بچے کا نام زید بن علی تھا اور دوسرے کا نام یحییٰ بن علی تھا۔ اب اس رشتے کی بنیاد پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ زینب حضرت علی کی کیا لگی، ساس لگی یا نہ لگی، اور ساس ماں کے درجے پر ہوتی ہے۔ رافضی ایسا بدبخت ہے کہ علی المرتضیٰ کی ماں کو بھلا رہا ہے، علی کی بیوی کو یاد رکھ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ علی کی بیوی ہے، نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب علی المرتضیٰ کی ساس ہے، نبی کی ایک بیٹی علی کی ماں کے درجے پر ہے، اور دوسری نبی کی بیٹی علی المرتضیٰ کی بیوی کے درجے پر۔ میرے بھائیوں، آپس میں تعلق ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے کا نام کیا ہے، علی۔ کیا نام ہے؟ علی۔ اور دوسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا، تیسری بچی امامہ۔ حضور کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رنی سے ہوا، ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ یہ جو عبداللہ بن عثمان ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں یہ بچہ فوت ہو گیا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہ بچہ جوان ہوا، اس کی شادی حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے ہوئی۔ اس رشتے کی بنیاد پر امیر معاویہ کی یہ بھی پیغمبر سے ایک رشتے داری بن گئی کہ امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نکاح رسول اللہ کے نواسے عبداللہ بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ عبداللہ بن عثمان حضور علیہ السلام کا نواسا بنا، اور اس بنیاد پر یہ 3 نواسے ہو گئے، اور ایک نواسی امامہ ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، ان کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا، ان کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ توجہ فرمائیں، سب سے بڑی بچی پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی لڑکی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھا، پھر دوسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام دوسری بیٹی کے نام پر دوسری بہن کے نام پر رقیہ رکھا، تیسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تیسری بہن کے نام پر ام کلثوم رکھا۔ یہ وہ زینب ہے جو کربلا کے میدان میں جن کا خطبہ مشہور ہے، اور رقیہ وہ ہے جن کا نکاح حضرت جعفر تیار کے لڑکے عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ ام کلثوم وہ لڑکی ہے کہ جن کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ یہ 3 بچیاں پیدا ہوئیں، ان کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے اس بچے کا نام حرب رکھا۔ توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام نے آ کر حرب کی بجائے اس کا نام حسن رکھا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کا نام حسین رکھا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام حضور علیہ السلام نے محسن رکھا۔ یہ 3 لڑکے اور وہ 3 لڑکیاں، اور اس سے پہلے ایک لڑکی امامہ اور تین بچے. اس طرح پیغمبر کے چھ نواسے اور چار پیغمبر کی نواسیاں ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے ان چھ نواسوں کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن رافضیت نے 1400 سال میں آپ سے یہ سارے نواسے بلا دیے اور صرف یہ کہا کہ نواسا صرف حسین ہے, نواسا صرف حسن ہے, حالانکہ پیغمبر کے چھ نواسے ہیں اور پیغمبر کی چار نواسیاں. یہ یاد رہیں گی آپ کو. چار پانچ بندے نے کیا انشاءاللہ, باقی نے اتنا تکلف بھی نہیں کیتا. ٹھیک ہے, یاد رکھو گے ضرور تھی. انشاءاللہ تو سارا کہہ لو, سوائے تارک عزیز کے ڈرامے کے ہو یاد تھی کی رکھنا ہے. توجہ, نواسے کتنے ہیں, نواسیاں کتنی ہیں؟ چار. اب ہم آگے چلتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان کو 4 ہجری کو ہوئی. مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو آئے ہوئے 4th سال تھا کہ حضرت حسین کی پیدائش ہوئی. حضرت حسن حضرت حسین سے 11 مہینے بڑے تھے. اور حضرت حسین کی جب پیدائش ہوئی تو اس پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کون سی تھی؟ اگر اسی کا ذکر شیعہ اپنی کتابوں میں کر دیتے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے وطن سے جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام حضرت اسما بنت انیس ہے, جو صدیق اکبر کی بیوی ہے. اسما بنت انیس نے دایا کا فریضہ سر انجام دیا. اور دودھ پلانے والی عورت کون سی ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کا نام ام الفضل بنت انیس ہے, جو حضرت ابو بکر صدیق کی سالی ہے, اسما کی بہن ہے. اور اس ام الفضل بنت انیس نے حضرت حسین کو دودھ پلایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دودھ پلانے والی جو عورت ام الفضل ہے, اس کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ام الفضل وہ خاتون ہے جس نے خدیجہ الکبرا کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جو عورت داخل ہوئی ہے, یعنی مسلمانوں میں دوسری مسلمان خاتون یہ ام الفضل بنت امیس ہے. اور یہاں ایک بات اور آپ کو یاد رکھنا, یاد کرنا ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت امیس, یہ کل 5 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟ اور پانچوں بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ میں دشمنی تھی. شیعہ کہتا ہے علی اور صدیق میں دشمنی تھی. شیعہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ میں دشمنی تھی. امیر معاویہ اور حمزہ میں دشمنی تھی. امیر معاویہ اور عباس میں دشمنی تھی. لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. توجہ فرمائیں, یہ 5 بہنیں ہیں اور ان میں سے پہلی بہن حضرت اسما بنت امیس ہے. یہ جو اسما بنت امیس ہے, ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار کے ساتھ ہوا. اور حضرت جعفر تیار کے گھر میں اس اسما کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام عبداللہ بن جعفر, دوسرے کا نام محمد بن جعفر. اور جب حضرت جعفر تیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئی. اس بیوہ عورت کا نکاح پھر حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا, کیونکہ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور یہ اسما بیوہ ہو گئی تھی. تو گویا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کیا. بیوہ بھابھی کا نکاح جب صدیق اکبر کے ساتھ حضرت علی نے خود کر دیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر کافر تھے, شیعہ کہتا ہے کہ ابو بکر کافر تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں تھے تو علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کافر سے کیوں کیا؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑیں, اس نکاح نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق سے بڑا مومن کوئی نہیں. ابو بکر کا ایمان اس نکاح نے ثابت کر دیا. اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں یہ اسما بنت امیس آئیں, حضرت ابو بکر کے 2 بچے محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئی. اور جب یہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو یہ اسما پھر بیوہ ہو گئی. تو علی المرتضیٰ نے پھر اس بیوہ بھابھی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. اور جب خود نکاح کیا تو اس اسما کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پھر 2 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ پھر 2 بچے اسی اسما کے بطن سے پیدا ہوئے. میرے بھائیوں, اس رشتے کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہ اسما کل 5 بہنیں ہیں. اور بڑی بہن اسما بنت امیس, ان کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا. پہلا نکاح جعفر تیار کے ساتھ ہوا. تیسرا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا. اور ان کی چھوٹی بہن ام الفضل بنت امیس حضرت عباس کی بیوی ہے. ان کی ایک بہن حضرت سلمہ بنت عمیس، یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہیں. ایک بہن حضرت قریبۃ الصغرا، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہیں. ایک بہن میمونہ بنت حارث، یہ ستیلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں. اس رشتے کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر اور علی حمدلف، صدیق اکبر اور معاویہ حمدلف، صدیق اکبر اور عباس حمدلف، صدیق اکبر اور حمزہ حمدلف، صدیق اکبر اور محمد رسول اللہ حمدلف. شیعہ کہتا ہے صدیق کافر تھے، شیعہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کافر تھے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق سے ہوا، بتاؤ کافر کون تھا؟ علی المرتضیٰ کی ایک ساڑی کا نکاح امیر معاویہ کے ساتھ ہوا، بتاؤ کافر کون تھا؟ اور شیعہ ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے اور اہل سنت ان کی محبت کا اعلان کرتا ہے. شیعہ کہتا ہے خاندان نبوت اور صحابہ دشمن تھے، مسلمان کہتا ہے نہ دشمن پہلے تھے نہ بعد میں تھے نہ آج ہے. ان کی محبت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ان کی آپس میں محبت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ توجہ آپ کی. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 دن کے ہوئے، حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، حضرت حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور ان کے بال کاٹ کر ان کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی. حضرت حسین فاطمہ الزہرا کے گھر میں پرورش پاتے تھے. رسول اللہ کو بڑی محبت تھی کیونکہ حضور کی آخری زندگی میں پیغمبر کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی، باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں. اس لیے حضرت فاطمہ کے بچوں سے بھی محبت تھی پیغمبر علیہ السلام کو. حضرت محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے. حضرت حسین گھر میں روتے، پیغمبر قریب سے گزرتے اور گزرتے ہوئے فرماتے کہ فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسین کے چہرے کو بڑی مشابہت تھی. حضرت علی کے ہاتھوں میں حسین تھے، مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. صدیق نے فرمایا تمہارا بیٹا نہیں. فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے. صدیق نے فرمایا تمہارا بیٹا نہیں. 3 مرتبہ فرمایا تو صدیق نے فرمایا یاد رکھو ابن علی شبہن لنبی، بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا. آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. آج شیعہ کہتا ہے کہ حسین اور صدیق میں دشمنی تھی، حسین اور فاروق میں دشمنی تھی. میں کہتا ہوں آپس میں اتنی محبت ہے، اس محبت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. خاندان نبوت اور صحابہ میں اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا. ایک واقعہ سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں صدیق اکبر کو درمیان سے نکال دو، شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. کتنے بیٹے یاد رہیں گے آپ کو؟ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 4 بیویاں. پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیس. یہ 4 بیویاں، 4 بیویوں کے 3 بیٹے، 3 بیٹیاں. بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمان، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام محمد، بڑی بیٹی کا نام اسماء، دوسری بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم. یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمان کا ایک جگہ نکاح ہوا اور ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. اس بچی کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پر اسماء رکھا. اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے محمد رکھا. یہ محمد ابو بکر صدیق کا پوتا لگا اور وہ اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی لگی. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام ام فروا رکھا گیا. یہ ام فروا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی کہلائی اور دوتی بھی کہلائی، ابو بکر صدیق کی نواسی بھی کہلائی اور پوتی بھی کہلائی. اس اسماء کا دادا بھی صدیق اکبر ہے، اس کا نانا بھی صدیق اکبر ہے. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس ابو بکر صدیق کی بچی ام فروا کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا اور امام باقر کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اسی بچی کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے.
اور بعد میں اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، اسد عسکری پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے۔ او شیو تم نے امام جعفر کے نام کو فقہ جعفری بنا کر کہا صدیق کافر ہے، اور امام جعفر کہتا ہے صدیق میرا باپ ہے، صدیق میرا پیشوا ہے۔ تو صدیق کو درمیان سے نکال کر امام جعفر کی امامت کو اور باقی اماموں کی عظمت کو ثابت کر کے دکھا، تیرا جاب دعویٰ امام جعفر سے محبت کا جھوٹا ہے، سنی سچا ہے۔
یہ لفظ کہنا بھی کتے کی توہین ہے، توجہ میرے کی طرف کریں، ہے توجہ آپ کی، سمجھ میں بات آ رہی ہے میرے بھائیو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 52 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ 52 سال کی عمر میں نواسا رسول شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر میں پرورش پاتے تھے، بڑی غربت تھی، بڑی پریشان حالی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ ویسے بڑے غریب تھے، عید کا دن آیا، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کپڑے پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حسن و حسین نے فرمایا کہ اماں ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، فاطمہ تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سجدے میں پڑھ کے کہا اے اللہ ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہوں، بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، اے اللہ میری مدد کر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بند کپڑے حضرت فاطمہ کو دے دیے گٹھڑی میں۔ جب گٹھڑی کھولی تو بڑے خوبصورت کپڑے تھے، رسول اللہ تشریف لائے، حضور نے دیکھ کر فرمایا فاطمہ یہ دنیا کے کپڑے نہیں، یہ جنت کے کپڑے۔ میرے بھائیو فاطمۃ الزہرا کی غربت کا عالم کیا تھا، عبادت کا عالم کیا تھا، ان کی عظمت کا عالم کیا تھا، اور ان کی انہوں نے غربت میں کیسا وقت گزارا تھا۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں، سخاوت کیسی تھی، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے آل رسول، اے خاندان نبوت، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں مقروض فقیر ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ گھر میں تو ہمارے بھی کچھ نہیں، لیکن میں تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتی، یہ میری چادر ہے جو رسول اللہ نے مجھے دی تھی، یہ چادر لے کر اس یہودی شمون کے جاؤ اور یہ چادر بطور رہن کے اس کے پاس رکھو، اور اسے کہو کہ پیغمبر کی بیٹی نے کہا ہے کہ یہ چادر رکھو، اس کے بدلے میں تیرا قرضہ اتار دے، اس کے بدلے میں تیری غربت کو دور کر دے، اس کے بدلے میں تیرا بیٹ بھر دے۔ وہ چادر لے کر یہودی کے پاس گیا، یہودی نے رسول اللہ کی چادر دیکھی، پیغمبر کی بیٹی کی چادر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے کہا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے جو کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ چادر دیکھ کر رو پڑا اور اس نے کہا کہ یہ چادر بھی لے جاؤ، میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، اور اسی جگہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو فاطمۃ الزہرا کی دین سے عشق کیا تھا، سخاوت کیا تھی۔ حضرت فاطمہ وہ عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ سے عشق تھا، اپنے والد سے عشق تھا، والد سے اتنا پیار تھا کہ حضور کی وفات کا وقت آیا، حضرت عائشہ بھی سرانے بیٹھی ہیں، فاطمہ بھی سرانے بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام نے فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ زارو قطار رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا، فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دو تین دن گزر گئے، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ میرا جو تیرے ساتھ رشتہ ہے، میں اس رشتے کی قسم تجھے دیتی ہوں، وہ رشتہ ماں والا ہے، میں تیری ماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، تو پیغمبر کا لخت جگر ہے، اس رشتے کا واسطہ۔ اے فاطمہ دیکھ کر کہتی ہوں بتا تیرے کان میں میرے رسول نے کیا کہا تھا، تیرے کان میں میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ تو فاطمہ فرمانے لگی کہ اے میری ماں عائشہ، جب مجھے پیغمبر نے پہلی مرتبہ بلایا، میرے کان میں کہا فاطمہ جس بیماری میں تیرا باپ مبتلا ہے، اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا جنازہ اٹھ جائے گا، میں رونے لگی۔ اس کے بعد میرے باپ نے کہا اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، میں مسکرانے لگی۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کا رنگ بدل گیا، حضرت فاطمہ کی صحت نے جواب دے دیا، بیمار رہنے لگی۔ حضرت علی سرانے بیٹھے ہوتے تھے، ساری ساری رات خدمت کرتے، بیماری کی حالت میں، تکالیف میں مبتلا رہتی۔ وہ فاطمہ جس نے رسول اللہ کو غسل دیتے وقت کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علیہ مصر نہ لیا، میرے باپ کی موت نے مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ توڑے کہ اگر وہ پہاڑ دنوں پر پڑ جاتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ میرے بھائیو حضرت فاطمۃ الزہرا کے سرانے علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عبادت گزار عورت نہیں دیکھی کہ بیماری میں تڑپ رہی ہے، لیکن جب رات کو میں ان کے بستر سے کوئی چیز گھر میں نہیں بچتی تھی، حیا ہے،
حیا کا ہی عالم تھا کہ جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا علی میں دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ رات کو اٹھانا. علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ جنازے دو قسم پر ہوتے ہیں, ایک وہ شخص اس شخص کا جنازہ جس کا جنازہ پڑھ کر جو آدمی پڑھنے والا ہے جنازہ اس کی دعا سے وہ بخشا جاتا ہے, ایک وہ جنازہ کہ جس کا جنازہ پڑھنے سے جنازہ پڑھنے والا خود بخشا جاتا ہے. اے فاطمہ تیرا جنازہ پڑھ کر بچکوں کے لوگ خود بخشے جائیں گے, فاطمہ تو اجازت دے تیرا جنازہ دن کو اٹھائے تاکہ پوری دنیا کے لوگ شریک ہوں. تو فاطمہ تو زہرا نے فرمایا تھا اے علی میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے چہرے کو یہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے, میں چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. میرے بھائیو فاطمہ الزہرا کے عشق و محبت کو دیکھو, ان کے پیار کو دیکھو, ان کے دین سے شغف کو دیکھو. اس گود میں حسین جوان ہوا, اس گود میں حسین نے پرورش پائی, اس گود میں حسین نے آنکھیں کھولی. ان کی جرت و بصالت ہے, ان کی غیرت ہے, ان کی حمیت ہے, ان کی عظمت ہے, ان کی رفت ہے, ان کی بلندی ہے, ان کا پیار ہے, دین سے شغف کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے بھائیو صدیق اکبر کا دور خلافت ہے, حضرت حسین صدیق اکبر کے دور خلافت میں اس طرح جس طرح شہزادے زندگی بسر کرتے ہیں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کی ہے. حضرت حسین نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, علی نے بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. جب فاروق اعظم کا دور آیا غنیمت کمال جب بھی کہیں سے آتا فاروق اعظم سب سے پہلے نواسا رسول کو بلاتے اور غنیمت کمال دیتے. ایک مرتبہ غنیمت کمال آیا کوئی چیز حضرت حسین کو پسند نہیں آئی, حضرت عمر نے فرمایا آج میرا دل خوش نہیں ہوا. اسی وقت ایک وفد ملک یمن میں بھیجا اور کہا کہ یمن کی چادریں بنوا کر لاؤ, یمن کی خوبصورت چادریں آئیں اور حضرت حسین کو پہنائی. تو فاروق اعظم نے فرمایا جب شہزادوں کے چہروں پر چادریں سجی تو عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ سارے خاندان میں کپڑا اپنے نے باندھ دیتا, کبھی خوشی نہ ہوتی کہ نبی کا نواسا خوش ہے تو فاروق اعظم بھی خوش. میرے بھائیوں جب غنیمت کا مال تقسیم کرنے کا وقت آتا حسین اور حسن کا مال سب سے پہلے نکال دیا جاتا, سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تیرا وظیفہ 2000 سالانہ ہے لیکن حسن و حسین کا وظیفہ 5000 سالانہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں جنگ بدر میں شریک ہوا ہوں, میرا وظیفہ 2000 ہے. لیکن فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جو مرتبہ تیرے نانے کا ہے اس سے بہت بڑا مرتبہ حسین کے نانے کا ہے, جو ماں تیری ہے حسین کی ماں اس سے بڑی بہتر ہے, اس لیے تیرا وظیفہ 2000 ہوگا, حسین کا وظیفہ 5000 ہوگا. آج شیعہ کہتا ہے کہ خاندان نبوت میں ابو بکر میں دشمنی تھی, خاندان نبوت اور عمر میں دشمنی تھی, دشمنی اگر تھی تو وظیفہ کیسے لے لیا, مخالفت تھی تو وظیفہ کیسے لے لیا. خمینی کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے, اگر کافر تھے عمر فاروق حسین نے 5000 سالانہ وظیفہ فاروق اعظم سے کیوں لیا اور ایک دن نہیں لیا 10 سال تک لیا, اور وظیفہ لینا جائز تھا, خلافت جائز نہیں تھی. مسلمانوں حضرت عثمان غنی کا حضرت حسن حسین سے کیا رشتہ تھا, تھوڑی سی توجہ فرمائیں. حضرت فاطمہ بنت حسین کی شادی حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر بن عثمان کے ساتھ ہوئی, حضرت حسین کی بیٹی کی شادی فاطمہ صغرا حضرت حسین کی بیٹی ہیں ان کی شادی حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر بن عثمان سے ہوئی, حضرت حسن کی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی کے پوتے عبید اللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوئی, حضرت عثمان غنی کی ایک بیٹے کی شادی حضرت حسین کی دوسری لڑکی سکینہ کے ساتھ ہوئی. میرے بھائیو آپس میں کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنا تعلق ہے کہ عثمان غنی جب شہید ان کو جب شہادت کا وقت آیا, جب ان کو مکان میں بند کر دیا گیا, محاصرہ ہوا تو پہرے دار مقرر حضرت علی المرتضیٰ نے حسن حسین کو کیا, وہ پہرے دار ویسے مقرر کر دیا. خمینی کہتا ہے وہ بدکماش تھے, کیا بدکماش کے دروازے پہ پہرے دار بٹھایا جاتا ہے, کیا کافر کے دروازے پہ پہرے دار بٹھایا جاتا ہے. حسین جس دروازے پہ پہرا دے وہ کافر کا دروازہ ہوگا, حسین جس دروازے پہ پہرا دے وہ منافق کا دروازہ ہوگا. بتا تو فیصلہ کر کہ میں حسین کا اسوہ مانوں, میں علی کا اسوہ مانوں یا خمینی کی بات مانوں. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خمینی کی کوئی بات نبی کے نواسوں سے ملتی ہو. نواسا رسول صدیق کے پیچھے ہاتھ مانگ کے کھڑا ہے اور خمینی کہتا ہے صدیق کافر تھا, تو معلوم ہوا کہ خمینی کا نہ علی سے کوئی تعلق ہے نہ حسین سے کوئی تعلق. یہ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا. حضرت علی کا جنازہ ان کے بیٹے حضرت حسن نے پڑھایا, ٹھیک ہے. اور یہ بات کہاں لکھی ہے, تاریخ تبری میں, ابن حشام میں, تاریخ الامم والملوک میں, اور شیعہ کی کتاب ناسب التواریخ میں, اخبار التوال میں, اور جلاء العیون میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا, ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا سوال آیا کہ حضرت عمر اور ام کلثوم کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں کتنی تھیں؟ ٹھیک ہے، آج میں آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ جو سوال کرنا چاہو آپ کو اجازت ہے، جو سوال، ٹھیک ہے، آپ نے سوالوں کا آغاز کر دیا. کد لو جائے سب کچھ کرنا ہے، لے آؤ جڑی چٹا لکھنی ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر اور ام کلثوم کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں کتنی تھی؟ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم سے شادی کیوں کی. ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی یہ رسول اللہ سے بڑی گہری رشتہ داری تھی کہ فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے سسر تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے خاندان میں میری ایک اور رشتہ داری ہو. نبی کے خاندان میں رشتہ داری کو بڑھانے کے لیے فاروق اعظم نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا. اس لیے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کریں. اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی شادی کسی سے کرنا چاہتا تھا پیغام بھیج دیتا تھا، یہ کوئی عیب نہیں تھا عربوں میں، آج بھی ایسے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابھی بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، اس وقت ان کی عمر غالباً 7-8 سال تھی. چنانچہ ایک سال کے بعد اس عرب کے اندر 9 سال کی لڑکیاں اس دور میں گرم آب و ہوا کی وجہ سے بالغ ہو جاتی تھی 9 سال کی عمر. چنانچہ جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت ام کلثوم سے شادی کی اس وقت ام کلثوم کی عمر 9 سال تھی اور حضرت عمر کی عمر 53 سال. کتنی عمر تھی؟ اور آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، حضرت عمر نے یہ شادی کر کے رسول اللہ کی ایک سنت کو پورا کیا کہ حضور علیہ السلام کی جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر بھی 9 سال تھی، رسول اللہ کی عمر اس وقت 53 سال. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کے گھر میں ام کلثوم کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر زید رکھا، حضور کے متبنہ بیٹے کا نام زید تھا، تو حضرت عمر نے اپنے بچے کا نام بھی زید رکھا. اور حضور کی ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، دوسری بچی پیدا ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے اس کا نام رقیہ رکھا. تو فاروق اعظم نے نکاح کرنے سے پہلے بھی نبی کی سنت کو پورا کیا، نکاح کے بعد بھی نبی کی سنت کو پورا کیا، اور جب بچے پیدا ہو گئے تو نام رکھنے میں بھی نبی کی سنت کو پورا کیا. توجہ بھی آپ کی میرے بھائیو، تھوڑی سی توجہ مزید فرمائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور باتیں آئیں گی. میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کس کی بیعت کا انکار کیا؟ کس کا؟ بولو اونچی آواز سے. یزید کا. یزید کی بیعت کا انکار جب کیا تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی خلیفہ گزرے تھے؟ گزرے تھے. تو ان کی بیعت کا انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال قابل غور ہے. ٹھیک ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی، چلو جی ٹھیک ہے وہ تو بچے تھے. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے حضرت حسین کی عمر 8.5 سال تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو حضرت حسین کی عمر 18.5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 18.5 سال. لیکن 18.5 سال کی عمر میں حضرت حسین اور حضرت حسن نے حضرت عثمان غنی کی خلافت کو 12 سال تک تسلیم کیا. کتنے سال تک؟ لیکن جب یزید کا وقت آیا تو 12 دن بھی تسلیم نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ یزید غلط تھا تو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اگر عثمان غلط تھا تو 12 سال کیوں تسلیم کی؟ خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش انسان کو خلیفہ بنا دیا. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، آپ توجہ فرمائیں. یہ کتاب کا نام ہے کشف اسرار. پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرما ہے، دانشور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیں. خمینی کہتا ہے اس کتاب میں جس کا نام کشف اسرار ہے، جس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے، جو ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور ایران کے سفارت خانے سے آج بھی ملتی ہے، اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم ہی نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. جب ناروں کا وقت آیا تو آپ تھک گئے، مجھے پتا تھا کہ آپ تھک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سنیں، میری پہلے بات سنیں، تو آپ کا جو نعرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے، ٹھیک ہے؟ بتا رہا ہے، بتا رہا ہے سالانوں نے یزید کی مخالفت کی یا نہیں کی؟ کیوں؟ کہ وہ غلط تھا، حضرت حسین کی تحقیق و تصدیق میں وہ غلط تھا، تو اس کی بیعت کی، مقابلے پہ آئے، بیعت کا انکار کر دیا، گورنر نے کہا، لالچ دیا، لیکن نواز رسول نے فرمایا میں یزید کی بیعت، یزید کی بیعت، تو اس کا مطلب ہے کہ غلط صرف یزید تھا، نہ امیر معاویہ غلط تھے، نہ عثمان غنی غلط تھے، اس لیے کہ کیا کہتے ہو بھائی پاگل بن گئے، اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو جس طرح یزید کی بیعت نہیں کی اس طرح امیر معاویہ کی بیعت بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یزید کی بیعت نہیں کی اس طرح حضرت عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے، تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سالوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کی، حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، اور اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بطور وزیر و مشیر حسن حسین کام کرتے رہے، اور جب حضرت علی شہید ہو گئے حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے، کتنا عرصہ تک؟ 6 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، یہ واقعہ تمام حدیث کی کتابوں میں اور تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حضرت حسن اور حسین کو اصرار کر کے اس بات پہ راضی کیا کہ حضرت حسن اپنی خلافت امیر خلافت کیے نہیں تھی، کیوں؟ کہ وہ غلط تھا، حضرت حسین کی تحقیق و تصدیق میں وہ غلط تھا، تو اس کی بیعت کی، مقابلے پہ آئے، بیعت کا انکار کر دیا، گورنر نے کہا، لالچ دیا، لیکن نواز رسول نے فرمایا میں یزید کی بیعت، یزید کی بیعت، تو اس کا مطلب ہے کہ غلط صرف یزید تھا، نہ امیر معاویہ غلط تھے، نہ عثمان غنی غلط تھے، اس لیے کہ کیا کہتے ہو بھائی پاگل بن گئے، اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو جس طرح یزید کی بیعت نہیں کی اس طرح امیر معاویہ کی بیعت بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یزید کی بیعت نہیں کی اس طرح حضرت عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے، تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سالوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کی، حضرت حسن نے بھی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، اور اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بطور وزیر و مشیر حسن حسین کام کرتے رہے، اور جب حضرت علی شہید ہو گئے حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے، کتنا عرصہ تک؟ 6 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، یہ واقعہ تمام حدیث کی کتابوں میں اور تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حضرت حسن اور حسین کو اصرار کر کے اس بات پہ راضی کیا کہ حضرت حسن اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دیں اور ان کو ان سے صلح کر لیں، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور نے فرمایا تھا، حضرت حسن کی انگلی پکڑ کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، اور دنیا کے لوگوں یہ میرا بیٹا سید حسن سردار ہے، یہ حسن سردار ہے میرا بیٹا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن کے ذریعے امت مسلمہ کے 2 گروہوں میں صلح کرے گا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر کی پیشین گوئی ہے کہ حسن کی وجہ سے امت کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، گروہ کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا اے علی قاتلان عثمان کا بدلہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اور حضرت علی کا گروہ تھا، 2 گروہ تھے، ان میں اختلاف تھا، حضرت علی جب شہید ہو گئے حسن خلیفہ بنے، علی المرتضیٰ کا گروہ حسن کی بیعت پہ آ گیا، اور امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، لیکن 6 مہینوں کے بعد حضرت حسن نے اپنے گروہ کے ساتھ سمیت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو امت مسلمہ کے 2 گروہوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے والا حسن ابن علی ٹھہرا، اور پیغمبر کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، یہ پیشین گوئی کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اور پوری کرنے والا حضرت حسین کا بھائی حسن ابن علی ہے۔ کوئی گواہ
نہیں. کاغذ پہ لکھا ہے توجہ میری تو توجہ ہے آپ کی. تو حضرت حسن جو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ کس کی پیشین گوئی پوری ہوئی؟ بولو تو صحیح. پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس حدیث کے مطابق امیر معاویہ مسلمان ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حضرت حسن کے ہاتھ پر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد جب یہ بیعت ہوئی حضرت حسن کی امیر معاویہ کے ہاتھ پر, اس وقت حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین بھی موجود تھے, اور حضرت حسن و حسین ملک شام کے ایک شہر مکان سکن پر موجود تھے, اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن و حسین نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد 19 سال تک امیر معاویہ کی متحتی میں کام کیا, 19 سال تک وظیفے وصول کیے, 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ خاندان نبوت کا مقرر ہوا, اور اس کے علاوہ سالانہ کبھی 4 لاکھ اضافی مدد ہوتی, کبھی 15 لاکھ اضافی مدد ہوتی, حضرت عقیل ابن ابی طالب کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, حضرت حسن و حسین کا وظیفہ 10 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, اور عبداللہ بن جعفر کا وظیفہ 2 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, اور سارے خاندان نبوت کے وظیفے مقرر ہوئے. مجھے شیعہ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ معاویہ کو تم کہتے ہو کافر تھے, معاویہ کافر تھا, وظیفہ لینا جہد تھا, معاویہ کافر تھا, بیعت کرانا جہد تھا, معاویہ کافر تھا, متحدی جہد تھی, معاویہ کافر تھا, اقتدا جہد تھی, معاویہ کافر تھا, اس کے دروازے پہ جانا جہد تھا, اور جو غلط تھا یزید اس کا مقابلہ نواز رسول نے کیا تھا. امیر معاویہ غلط ہوتے تو یزید سے پہلے معاویہ کا مقابلہ بھی حسین ابن علی کرتے. کرتے کہ نہ کرتے؟ یہ مقابلہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ 19 سال تک حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ سے اختلاف کیا, امیر معاویہ سے لڑائی لڑی, امیر معاویہ کے مقابلے میں آئے, امیر معاویہ کو برا کہا نہیں کہا. تو شیعہ تم کہتے ہو معاویہ کافر تھے, میں کیسے مانوں کہ تم حسین کو مانتے ہو؟ حسین تو معاویہ کا مقتدی بنا, حسن تو معاویہ کا مقتدی بنا, تم کہتے ہو کافر ہے. میں نہیں مانتا کہ تمہارا کوئی کالا عمل بھی پیغمبر کے نواسوں کے مطابق ہے. میرے بھائیو سوالات جتنے بھی ہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ سوالات اسی عنوان کے موضوع پر ہوتے, ٹھیک ہے؟ لیکن ماشاءاللہ آل راؤنڈر لوگ بھی یہاں موجود ہیں. ہمیں بتائیں کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھا, اور یہ بتائیں کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, بڑے مفکر کٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کا جنازہ تمام صحابہ نے پڑھا. پہلے سوال کا جواب, ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے نبی کی چارپائی کو اس جگہ سے 1 انچ بھی ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھو, نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر نہیں بنتی اسی جگہ پہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات آپ نے پائی تو حضرت عائشہ کے حجرے میں اسی جگہ پر انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دیا گیا, رسول اللہ کے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے, نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے. یہ مسئلہ یاد رکھے, ایک ہے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے, دوسرا وہاں سے ہٹایا بھی نہیں گیا, اور اس کمرے میں تمام صحابہ کی جماعت نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے تمام صحابہ کی ٹولیاں باری باری آ کر رسول اللہ کا جنازہ پڑھ کر جاتی رہی, اور جنازہ پڑھنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں بات آ گئی؟ دوسری بات کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے, ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھی جائز ہے, ہاتھ چھوڑ کر مانگنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کتب میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کے بعد علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی توہین نہیں ہے. پہلا سوال یہ آپ کا غلط ہے, کہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل کا کہیں لفظ نہیں ہے. آپ پہلے سوال اپنا صحیح کریں. شہید بلوچ میواتی کا کیا آپ کے بارے, آپ پہلے تو بتاؤ یہ شہید بلوچ میواتی کون ہے؟ سنی تحریک کہتی ہے کہ صحابی افضل ہے یا نبی؟ بھئی یہ ایک اشتہار آیا ہے, اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں. یہ سنی تحریک ہماری اپنی تحریک ہے, یہ بھی یاد رکھو. کچھ لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں, ویسے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, جو راستے سے ہٹ رہے ان کو رائے راست پر ہم لائیں گے، اور اس کے لیے جو معجون مرکب تیار کرنا پڑا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا بھائی جو بھٹک جائے تو اس کو مرکب اور معجون بھی تو دینا چاہیے نا انشاءاللہ. تو یہ لکھا ہے کہ صحابی افضل ہے یا نبی، تو اس میں کیا اشکال ہے کہ نبی افضل ہے؟ نبی کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں. تو جو اس سوال پر لکھا ہے اشتہار میں کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور اس دن تو آپ کوئی جلوس نہیں نکالتے، یا ان کی وفات 12 ربیع الاول کو بھی کوئی جلوس نہیں نکالتے، اور یکم محرم کو صحابی کی شہادت پر آپ جلوس نکالتے ہو، ابو بکر صدیق کی وفات پر 22 جمادی الثانی کو جلوس نکالتے ہو. یہ ایک سوال ہے، یہاں مسئلہ یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکلتا ہے اس کی حیثیت بالکل اور ہے، اور جو یکم محرم اور 22 جمادی الثانی کو سپاہ صحابہ جلوس نکالتی ہے ان کی حیثیت بالکل اور ہے. کہ ہمارا جو جلوس ہے یکم محرم اور 22 جمادی الثانی کا، یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا مسئلہ بھی نہیں ہے. کبھی کوئی قرآن یا حدیث میں یا دین میں آیا ہے کہ یہ جلوس نکالو، اور نہ ہم اس کو دین کا اصل سمجھ کر جلوس نکالتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو. ہمارا یہ جلوس مطالبات کا ہے، جس طرح مزدور جو ہیں یکم مئی مزدوروں کا دن ہے، اور مزدور یکم مئی کو اپنے مطالبات کا جلوس نکالتے ہیں کہ اس دن شکاگو کے مزدور مرے تھے، اس دن وہ مطالبات کا جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کرو، ہمیں بونس دیا جائے، ہماری تنخواہیں پوری کی جائے. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ جلوس ہے ہمارا یہ جلوس یکم محرم کا بالکل اسی طرح مطالبات کا جلوس ہے کہ فاروق اعظم کے یوم شہادت پر پاکستان میں چھٹی نہیں ہوتی، اور ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر نہیں ہوتے، جبکہ حضرت حسین کا درجہ حضرت عمر فاروق سے زیادہ نہیں، لیکن ان کے یوم شہادت پر 9 اور 10 محرم کو 2 دن چھٹی ہوتی ہے، اس لیے حضرت عمر کے یوم شہادت پر چھٹی کی جائے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبے کا جلوس ہے، جس طرح کلرکوں کے جلوس ہوتے ہیں، محنت کش مزدوروں کے جلوس ہوتے ہیں، کسانوں کے اپنے مطالبات کے لیے جلوس ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم صحابہ کے نوکر اور سپاہی ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کو منوانے کے لیے مطالبات کا جلوس ہوتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس جلوس میں کپڑے اچھے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، اور جناب علی اس لیے کہ رسول اللہ بھی ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں چلیں گے اور عبادت ہوگی، یہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ہم یہ ایک عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دیکھو اس سال ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے جس شہر کا ڈی سی اور اے سی اپنے شہر میں چھٹی کر دے وہاں یہ جلوس نہیں نکلے گا. چنانچہ اس سال سرگودے میں اور شجاباد میں انتظامیہ نے چھٹی کر دی، ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالا. آپ نے چیچا وطنی میں جلوس نکالا، اگر اگلے سال یہاں کا اے سی کہہ دے جلوس نہ نکالو چھٹی کرتے ہیں، تو چھٹی کر دو، ہم کوئی جلوس نہیں نکالیں گے. اگر یہ دین اور شریعت سمجھ کر نکالتے تو شریعت چھٹی ہونے پر کیسے ختم ہو جاتی؟ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان پاگلوں سے جنہوں نے اشتہار چھاپا ان کو کہو کہ عقل کے ناخن لو اور اپنی عقل کے اوپر بدعت کا غلاف مت چڑھاؤ. ہاں کہا کہ بھی سعودی حکومت نے صحابہ کی قبروں کو مسمار کیا، سعودی عرب کی موجودہ حکومت نے کسی صحابی کی قبر کو مسمار نہیں کیا. کسی صحابی کی قبر کو مسمار کیا ثابت کرو، اگر مذمت نہ کرے تو جو مرضی سزا دو. ٹھیک ہے، حضرت حسن کی وفات کیسے ہوئی وضاحت کریں، کیا میں وہاں موجود تھا؟ وضاحت تو ایسے لکھا ہے، یہ کہیں بھی کتاب کا حوالہ پیش کریں، توجہ کر لیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ مسجد کوفہ میں خطیب اور امام تھے، اور وہاں شیعہ نے علی نے ان سے اختلاف کیا اس بنیاد پر کہ تم نے حضرت حسن امیر معاویہ سے بیعت کیوں کی، ان کو خلافت کیوں سپرد کی. وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور ان کے ران کے اوپر خنجر مارا، وہ زخمی ہو گئے. اسی زخمی حالت میں وہ مدینہ شریف آئے، مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد اسی بیماری میں شہید ہو گئے. سمجھ میں بات آ گئی؟ حضور کے نانا کا کیا نام ہے؟ حضور کے نانا کا نام وہاب ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ وہاب نہیں، وہاب. حضور کے نانا کا کیا نام ہے؟ وہاب. اور حضور کی نانی کا نام ہے حالا. ٹھیک ہے، اچھا یہ لکھا ہے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت کیوں نہیں لگاتے؟ کون کہتا ہے نہیں لگاتے؟ لگاؤ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. Thank you. فرق سمجھ لیا آپ نے؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی میں آپ کو فرق بتا دوں، جتنے بھی سنی ہیں خواہ وہ بریلوی ہوں خواہ وہ دیوبندی ہوں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی نعرہ کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ سن لو، لفظ نعرہ عربی کا لفظ ہے، یہ نعرہ کس کا لفظ ہے؟ عربی زبان میں نعرے کا معنی ہے شایان شان، نعرے کا معنی کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر تو تکبیر کا معنی ہے بڑائی، تکبیر کا کیا معنی؟ تو نعرہ تکبیر کا معنی کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے؟ یہ ہے، تو جواب کیا کہتے ہیں؟ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کوئی نہیں کہتا، یا اللہ نعرہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے شایان شان، نعرہ تکبیر کا کیا معنی ہوگا کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے؟ تو جواب میں کیا ہے؟ اللہ، کیوں کہ اگر جواب میں ہم کہیں یا اللہ تو معنی کوئی نہیں بنتا، یا اللہ کا معنی اے اللہ، میں سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے، تو جواب میں آپ کہیں اے اللہ کیا معنی بنا؟ کوئی بنا معنی؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت تو رسالت کے شایان شان کون ہے، تو جواب میں کہنا چاہیے محمد، کون محمد؟ جو رسول اللہ ہے، کون محمد؟ جو رسول اللہ ہے، بریلوی بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی شان محمد رسول اللہ کے لفظ میں زیادہ ہے، اس لیے نعرہ رسالت کے بعد تم بھی محمد رسول اللہ کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب نعرہ رسالت کے بعد تم یا رسول اللہ کہو گے تو معنی کوئی نہیں بنتا اے اللہ کے رسول، میں کہہ رہا ہوں رسالت کے شایان شان کون ہے، تم کہو گے اے اللہ کے رسول، کوئی معنی بنا؟ کوئی معنی نہیں نہ بنا، تو کم از کم نعرہ تو ایسا نہ لگاؤ کہ جس سے معنی کوئی نہ بنے، کوئی کم از کم عقل سے تو کام لے لو، اگر کہیں سے تمہیں نہیں ملی تو ہم سے لے لو، اور پھر ایک اور بات یاد رکھو، تم برطانیہ میں نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو وہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ ہمارے بھائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہ رسول اللہ ہیں، یہ نعرہ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لگا رہے ہیں، اور یہودیوں کے ملک میں نعرہ لگاؤ وہ کہیں گے ہمارے بھائی ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے ماننے والے صاحب بھی کہیں گے کہ شاید یہ یا رسول اللہ داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تم ہمارے والا نعرہ لگاؤ محمد رسول اللہ تو جس ملک میں بیٹھو گے ہر آدمی کہے گا یہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے، سوال کر کے سواد لے لیا، تو نعرہ رسالت کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جو نعرے کا جواب ہمارا ہے یہ قرآن میں بھی ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ہے، یا رسول اللہ قرآن میں نہیں، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ اور پھر محمد رسول اللہ جو ہمارا نعرہ ہے اس یہ کلمے کا جز ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر مسلمان ہی، جو محمد رسول اللہ نے کہے اس کے بغیر مسلمان ہی، اچھا اب تم نے محمد رسول اللہ کو نہیں کہا تو جواب میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ، تو لفظ کون سا بڑھایا؟ یا تم نے بڑھایا، یا ہم نے بڑھایا محمد، تم یا کو لے جاؤ ہم محمد کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، بریلوی بھائی اس کو برا نہ منائے، یہ تمہاری اصلاح کے لیے کہا گیا ہے، جی ہاں جی، تو نعرہ تک رسالت زندہ باد، رسالت کے شایان شان کون ہے؟ زندہ باد، یہ بنتا نہیں ہے نعرہ، تو محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، اگر نعرہ رسالت کہیں گے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں شان رسالت ہو تو زندہ باد کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے یا نہیں، جبکہ آپ کا نعرہ خلافت راشدہ حق چار یار ہے، یہ سوال بھی آپ نے بڑا عجیب کیا ماشاءاللہ، ہم نے یہ نعرہ حق چار یار کا، خلافت راشدہ حق چار یار کا میں نے کبھی نہیں لگایا، ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی حق چار یار کا نعرہ لگاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جو خلافت چار خلفاء کی ہے وہ سب سے بڑی خلافت ہے، خلافت علی منہاج النبوت، تو اس نیت پر اس تعویل پر وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کبھی غلط نہیں کہا، یہ ان کی تعویل ہے اور ان کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے یا نہیں، یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امیر معاویہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ قرار پائے، ٹھیک ہے، خلیفہ بھی قرار پائے. اور قرآن پاک تمام صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہ تمام صحابہ راشد ہیں. تو ہر صحابی میں امیر معاویہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ تو بطور قرآن کی اس نص قطعی کے امیر معاویہ خلیفہ بھی ہوئے راشد بھی ہوئے. ہاں یہ فرق ہم کریں گے کہ پہلے چار خلفاء جو ہیں ان کی خلافت خلافت علی منہاج النبوت اور خلافت موعودہ ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت کے مصداق امیر معاویہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ آیت اتری اس وقت امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس آیت کے مصداق تو نہیں ہے. لیکن امیر معاویہ کی خلافت کو قرآن کی اس طرح کے مطابق خلافت راشدہ کہنا جائز ہے، لیکن پہلے چار خلفاء کی خلافت خلافت راشدہ موعودہ ہے اور امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ غیر موعودہ. یا سوالانہ جواب لے لو یا قاتلانہ پتہ کرا لو. امیر معاویہ کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے یا نہیں؟ نہیں شامل. عشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کو کہتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پائی. امیر معاویہ کو بھی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن وہ بعد میں علیحدہ خوشخبری. کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. بخاری میں ہے کہ یزید جنتی ہے صفحہ 410 پر، لیکن آپ اس کو جنتی کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ اس کو جنتی نہیں کہتے تو واضح ہوا کہ نعوذ باللہ نبی نے جھوٹ بولا، استغفراللہ. بخاری شریف کے جس صفحے کا آپ نے حوالہ دیا وہاں اگر یزید کو جنتی لکھا ہو تو میں جھوٹا آپ سچے. 410 صفحے پر اگر یزید کو جنتی لکھا ہوا ہو تو بھرے اجلاس میں کہتا ہوں میں جھوٹا آپ سچے. جس نے یہ رکا لکھا بخاری شریف ابھی لے آئے اور مجھے دکھائے. لو جس نے رکا لکھا لائے. کیوں یزید نے
جوابوں پہ
تیرے جوابوں پہ پانی پڑ گیا، پانی پڑ گیا. اب آپ کہو گے کہ یار اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ بھئی وہاں پر وہ صفحہ بخاری شریف کا لکھتا ہے کہ بخاری شریف کے 410 صفحے پر کہ یزید جنتی ہے. یہ بات یاد رکھو کہ وہاں لکھا ہوا کیا ہے، کم از کم مجھ سے یہ تو پوچھو کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر مجھ سے یہ پوچھو کہ بخاری شریف کے 410 صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے تو میں یہ سوال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث آپ سنیں اور اس کا مطلب سنیں، اور جو لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں وہ بھی آج اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم. جو شخص قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا، مدینۃ قیصر کا معنی قسطنطنیہ، جو شخص مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا مغفور لہم، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. جنتی
اس کے پچھلے گناہ، اور جو آدمی حج کر کے آتا ہے حضور نے فرمایا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو جو آدمی حج کر کے آئے اس کے لیے بھی مغفور لہم کا لفظ ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ وہ جنتی ہے. حج کر کے بعد میں آ کر جتنی مرضی بلایا کر لو، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، جو قسطنطنیہ کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن کربلا کا واقعہ اور باقی سارے واقعات جن سے اختلاف ہے وہ تو بعد میں پیش آئے. وہ کہاں پیش آئے؟ اور جس بھائی نے یہ لکھا کہ جنتی کا لفظ ہے اسے کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کرے، جنتی کا لفظ بخاری شریف کی کسی حدیث میں نہیں ہے، مغفور اللہ کا لفظ. ہاں جی بخار بریلی کہتے ہیں اگر یار سن اللہ کہنا صحیح نہیں تو پھر تم یاسین یا مزمل کیوں کہتے ہو؟ لو تو میں نے یہ کب کہا کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ کہنے سے بہتر ہے. اس کلمے میں کرنا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح نہیں, کہ صبح کو تم کہو کہ مولوی وہابی تھا یا رسول اللہ کا منکر ہو گیا, کہو نہیں کہو بریلی ہو رہا. میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ جو ہے نعرے کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا بہتر ہے, یا رسول اللہ رسول اللہ کی محبت میں 10,000 مرتبہ کہو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی ناجائز بات نہیں حضور کی محبت میں. ٹھیک ہے, یہ ایسی بار کرنی کہ حضور جہاں آ گئے ہیں جہاں میں شرط پی رہا ہوں حضور بھی یہاں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں ہیں اور یا رسول اللہ اپنی محبت رسول میں آپ کہیں اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ یا سین اور یا مزمل یا وہ یا ہے یہ یا
نایا نے اس کو چھیڑ دیا ہے, اب کتی میں آئے تمہارا جنازہ اٹھواؤں گی حرام زادی کا.
بھائی یہ لکھا ہے روایت ہے کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا گروہ باغی ہے اور وہ گروہ کون تھا یہ بھی یاد رکھو. یہ سوال بھی بڑا اہم ہے, ایسی بات نہیں ہے, جواب سوالات جوابات جو بھی آپ کریں ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تک تم کا سمت الباغیہ یا عمار بن یاسر, اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, تجھے کون سا گروہ قتل کرے گا باغی, تجھے باغی گروہ, اور عمار بن یاسر کو, عمار بن یاسر شہید ہوئے اس جنگ میں جو جنگ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی ہوئی, اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر شہید اور حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی طرف سے تھے اور امیر معاویہ کی طرف سے نہیں تھے, امیر معاویہ کی طرف سے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں حضرت عمار شہید ہوئے. یعنی سوال کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, حضور نے یہ فرمایا, اس میں دو باتیں یاد رکھیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے باغی نہیں تھی. باغی کس کو کہتے ہیں, پاکستان میں ایک آدمی موجود ہو پاکستان کو تسلیم کر چکا ہو اور اس کے بعد کہے کہ میں اس ملک کو نہیں مانتا, لوگ کہیں گے یہ باغی ہو, لوگ کہیں گے یہ جیسے جی ایم سید کہتا ہے کہ اس ملک کو توڑ دو, حالانکہ پاکستان جب بنا اس وقت تحریک پاکستان کے ساتھ تھا اور بعد میں آتا ہے تو کہتا توڑ دو. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا کا صدر وزیر اعظم نرسیمہ رائے ہے, اس نرسیمہ رائے کو آپ پاکستان کا باغی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے تو پاکستان کو مانا, پہلے سے نہیں مانا, جب پہلے سے نہیں مانا تو باغی کیسے, پہلے مان کر پھر بعد میں انکار کرے بغاوت اس کو کہتے. ٹھیک ہے, جی ایم سید نے پاکستان کو مانا اور اب کہتا ہے اس کو توڑ دو, ہم کہیں گے یہ باغی ہو بغاوت کر دی, لیکن اگر پاکستان کا کوئی باہر کے ملک کا دشمن وہ ملک کی مخالفت کرے اسے ملک کا باغی نہیں کہیں گے, ملک کا دشمن کہیں گے, مخالف کہیں گے مخالف. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ آئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ جب تک قاتلان عثمان کا بدلہ نہیں ہوتا اس وقت تک میں تمہارے گروہ میں شامل نہیں ہوتا, تمہاری بیعت نہیں کرتا. جب حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو انہوں نے مشروط کر دیا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اور تسلیم نہیں کیا, وہ باغی کیسے ہو, یہ بتاؤ, یا تو پہلے مان لیا وہ ملتا ہے بیعت میں آ گیا پھر بغاوت ہو گئی, وہ کیسے ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ان کے بارے میں باغی کا لفظ بولا گیا, عربی زبان میں باغی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملک کا تو دشمن ہو, عربی زبان میں باغی کا معنی ہے مطالبہ کرنے والا, کیا کرنے والا, لوگوں کی کتاب پڑھو, باغی باغی کا معنی مطالبہ کرنے والا. تو امیر معاویہ کے ساتھ وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے حضرت عمار شہید ہوئے وہ حضرت عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کاف کر عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کرنے والوں کے ہاتھوں سے تم شہید ہوئے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو, مخالف گروہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ معاویہ مجھے تمہارے خون سے اپنی آل کے قاتلوں کی بو آتی ہے, اس پر حضرت معاویہ نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑا جرم کیا اور شادی کر لی. اس کا فرما دل یہ روایت شیعہ کی ہے, یہ کسی دنیا کے سنی کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے. تو حضرت حضرت معاویہ کو یہ فرمایا ہو, یہ کسی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ہے. اگر کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی صحیح تاریخ سنی کی یہ ہے تو لا کر مجھے کوئی آدمی دکھائے. یہ شیعہ کی کتاب ناس کو تواریخ میں روایت ہے اور کہیں یہ روایت نہیں. عباسی کی کتاب خلافت معاویہ میں حضرت حسین کو باغی لکھا گیا. آپ نے کبھی اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ میں آج ہی اس کی مذمت کرتا ہوں, پہلے بھی کی ہے, آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں. حضرت حسین کو جو باغی کہے گا میں اس کی مذمت کرتا رہوں گا. نواسا رسول باغی نہیں تھے, نواسا رسول کا مطالبہ ان کی اپنی دانش اور دیانت کے مطابق صحیح تھا. ٹھیک ہے, جب ختم نبوت کا مسئلہ تھا تو اس میں مرزائیوں کے کفر کا بل پیش کیا گیا. آپ نے نہ مجھ سے صحابہ کے لیے شیعت کے کفر کا بل پیش کیوں نہیں کیا؟ بھائی پہلے ان کی ناموس کا تحفظ تو کروا لیں, بل کفر کا بعد میں لائیں گے. آپ کو اتنی جلدی کہتی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سوال تو کسی تھوڑے کیتے ہیں ویسے, اور جڑے کیتے رہے وہی اب کھڑ گئے کیتے ہیں. صحیح لکھنا کیوں نہیں آیا مجھے؟ سوال کی لکھنا ہے کی کرنا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, بات توجہ سے سماپت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینہ میں جب امیر معاویہ فوت ہوئے اور ان کی جگہ پر ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا, تو یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا گیا کہ حسین سے کہو میری بیعت کرے. نواسا رسول نے بیعت سے انکار کیا نیک نیتی کے ساتھ اور مدینہ چھوڑ دیا, اور حضرت حسین وہاں سے چلے اور مکہ پہنچے. مکہ مکرمہ نے تمام صحابہ سے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, یہ تمام لوگ شامل تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو مرضی لائے ہو. حضرت حسین نے فرمایا مجھے کوفہ کے لوگوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیں. تمام بزرگوں نے کہا, تمام صحابہ نے کہا کہ اے نبی کے نواسے کوفہ میں مت جانا, کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا, آپ کے بھائی حضرت حسن کے قاتلانہ حملہ کیا. کوفیوں سے بڑا غدار کوئی نہیں, وہ اپنے آپ کو شیعہ میں علی کہتے ہیں لیکن وہ آپ کے بھی دشمن ہیں, آپ کے باپ کے بھی دشمن. یہ صحابہ نے روکا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کے ساتھ علا وجہ اجتہاد انہوں نے فیصلہ کر لیا جانے کا. 12,000 خط لکھ کر کوفہ کے لوگوں نے نواسہ رسول کو بلایا. حضرت حسین نے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا, عطایہ داد بھائی کو, کہ جا کر حالات معلوم کرو. انہوں نے پہلے کاسب کے ذریعے اعلان کیا کہ ابھی میرے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے ہیں. حضرت حسین چل پڑے. راستے میں زخرف کے مقام پر پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین نے فرمایا واپس چلیں, لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین چل پڑے, کوفہ میں پہنچے. 12,000 خطوں کی بوریاں سواری پر آدی ہوئی ہیں. نواسا رسول نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا او سلیمان ابن اشس, او قیس ابن اشس کہاں ہے؟ سلیمان خزائی تو کہاں ہے؟ یہ تم نے خط لکھا کہ پھل پک گئے ہیں, آؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور اب تم کہاں چلے گئے ہو؟ میرے تایاد بھائی کو تم نے ذبح کر ڈالا, آج تم کہاں ہو؟ ان میں سے ایک آدمی بھی نواسا رسول کی حمایت کرنے نہیں آیا. جب دوسری نماز میں آئے تو 200 تھے, اور جب تیسری نماز میں عصر کی نماز میں سلام پھیرا تو کل 17 آدمی نواسا رسول کے ساتھ تھے, کوئی آدمی ساتھ نہیں تھا. حضرت حسین نے فرمایا اچھا مجھے چھوڑ دو, میں یہاں سے جاتا ہوں اور میں جا کر یزید کے سامنے اپنی شرطیں پیش کرتا ہوں. اگر اس نے میری شرطوں کو تسلیم کر لیا تو ٹھیک ہوا مارا جاؤں گا. اور یہ بھی کہا کہ گورنر کوفہ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں سرحدوں پہ چلا جاؤں, لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا, انہوں نے نہیں چھوڑا, اپنی حراست میں لے لیا. اور جب یہ یہاں سے چل پڑے کوفہ کے لوگوں نے سمجھا کہ نواسا رسول اگر یزید کے ہاتھ پر, اگر یزید کے ساتھ ان کی تمام شرطوں کو تسلیم کر لیا, یزید نے ان کی باتوں کو مان لیا, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کون وارث ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے ان سپاہیوں کے ساتھ, ان فوجیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں نواسا رسول کو ذبح کر ڈالا, شہید کر ڈالا. میرے بھائیو 70-72 چھوٹے چھوٹے بچے اور تو موجود ہیں. کو نہیں چھوڑا بلکہ پیغمبر کے بچوں کو نبی کی بیٹیوں کو ذبح کر ڈالا. آج پاکستان کا سنی جا کر سنی مولوی ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے چوکوں میں نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے, چوکوں میں پیغمبر کی بیٹیاں بے پردے ہوئی. کبھی اس ملا نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کا دوپٹہ اتر گیا, میری بیٹی کا دوپٹہ اتر گیا, میری بہن کا دوپٹہ اتر گیا, لیکن لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, کہتا ہے جناب نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ خاندان نبوت کو دشتے کر وہ بلا میں ذبح کر ڈالا گیا. وہ خیمے میں پردہ دار خاتون بیٹھی رہی, وہاں روتی رہی, اس میں کوئی شک نہیں تھا میرے بھائیو. وہاں ان کو پیاسا بھی رکھا گیا, ان کو ذبح بھی کیا گیا, لیکن کوئی نبی کی بیٹی کوئی پیغمبر کی بچی بے پرد ہو کر چوکوں پہ نہیں آئی, بے پرد نہیں پھرتی رہی, ان کے دوپٹے نہیں اتارے گئے. میرے بھائیو اتنا بڑا سانحہ دنیا میں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ قتل کرنے والا کون تھا, قاتل کون تھا, بلانے والا کون تھا؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے. ہم یہ فیصلہ پیغمبر کے ان نواسوں سے پوچھتے ہیں, ان زخمیوں سے پوچھتے ہیں, حضرت علی کے بچوں سے پوچھتے ہیں, اور پوچھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ اے زین العابدین تو زخمی ہے, تجھے کس نے مارا, اے صغرا تجھے کس نے مارا, اے فاطمہ صغرا کس نے مارا, اے سکینہ تجھے کس نے مارا, اے فاطمہ تجھے کس نے مارا. تو جب ہم ان عورتوں سے پوچھتے ہیں تو خود شیعہ کی کتاب بہار الانوار میں اور جلاء العیون میں ان کے خطبے موجود ہیں کہ حضرت زین العابدین اور یہ سارا قافلہ لٹا ہوا جب کوفہ میں پہنچا اور کوفہ میں سواریوں پر سوار پہنچا, لٹے ہوئے لوگ زخمی لوگ پہنچے تو کوفہ کی عورتیں رونے کے لیے باہر نکل آئیں. حضرت زینب نے خطبہ دیا, او کوفہ کے لوگوں تم غدار ہو, تم بے ایمان ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے, تم نے ہمیں خط لکھ کر بلایا, تمہیں ذلیل کر ڈالا, اور تم رسول اللہ کی اولاد کو ذبح کرتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آئی. اس کے بعد حضرت ام کلثوم نے خطبہ دیا, او کوفہ کے غداروں, خاندان نبوت کو ذبح کرنے والوں, قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا جواب دے گے, اپنے پیغمبر کو کیا جواب دے گے. زین العابدین نے کہا او مکارو کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا, او مکارو کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا, ہمیں خط نہیں لکھا تھا. ام کلثوم نے محمل سے آواز دی, اے میرے بھائی میری بات ہونے دے, مجھے ایک اور بات کرنے دے. جب عورتیں رونے لگی تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا او کوفہ کی عورتوں کیوں روتی روتی ہو, کیا تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو ذبح نہیں کیا, تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو نہیں مارا, اب تم روتی ہو, اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے, علی کیا کہیں گے, رسول اللہ کیا کہیں گے کہ دستے کرو بلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا. میرے بھائیوں یہ وہ خطبہ ہے جو بہار الانوار کی پہلی جلد میں ملا باقر مدرسی نے نقل کیا, جلاء العیون میں ملا باقر مدرسی نے نقل کیا. یہ خطبہ بتائے گا کہ قاتل کون تھا, یہ خطبہ بتائے گا بلانے والا کون تھا, خط لکھنے والا کون تھا. میرے بھائیوں میں کس کے دروازے پہ خون تلاش کروں, میں کس کے دروازے پہ جاؤں, کس سے پوچھوں قتل کرنے والا کون تھا, جب شیعہ کی اپنی کتاب کہتی ہے کہ قتل کرنے والے کوفہ کے لوگ تھے اور خود شیعہ میں علی بھی کوفہ کے لوگ تھے, تو بتاؤ قاتل کون ہو. کوئی دنیا کی عدالت فیصلہ کرے, اتنا جھوٹ بولا گیا, اتنے فراڈ کیے گئے, اتنی بےمانی کی گئی کہ خود یہ قوم قتل کرنے والی ہے, خود ہی 1400 سال کے سینوں پہ چھری مارتی, اور میں کہتا ہوں یہ چھری اپنی سزا کے طور پر مارتی, اور جس سینے میں ابو بکر عمر کا بغض ہے اسی سینے پر چھری مارتی. حالانکہ دنیا کی کوئی قوم ابھی اپنے آپ کو نہیں مارتی, امریکہ میں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھری مارے اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے, یہاں ایک بچے کے پاس چاقو ہے بازار میں جا رہا ہو تم پکڑ لیتے ہو کہ اپنے آپ کو نہ مار دے, ٹھیک ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 10 محرم کو باقاعدہ چھریاں تیز کر کے ایک پورا گروہ بازار میں آ کر اپنے آپ کو چھریاں مارتا ہے, اور اس کو کوئی روکتا نہیں, بلکہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر سے اجازت طلب کی جاتی ہے اور ڈپٹی کمشنر سے لائسنس دیا جاتا ہے اس بات کا کہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم نے فلاں چوک میں جا کر اپنے آپ کو چھریاں مار دی ہے, ہمارے لیے باقاعدہ پولیس کا پہرا لگا دیا جائے کہ کوئی سپاہی صحابہ کا کارکن کہیں آ کر روک نہ دے, ہماری سزا میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے. اور ملک کے لیے بھی دعا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ نوٹوں کے لیے بھی دعا کرو, لفافوں کے لیے بھی دعا کرو. ہاں ویسے نمائشیں دنیا میں بڑی دیکھی ہیں, پر نوٹوں کی نمائش پہلی مرتبہ ہوئی ہے, لاہور میں نمائش علیحدہ ہوئی ہے, اسلام آباد میں علیحدہ ہوئی ہے. پاکستان میں ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا. آیا میں کہتا ہوں جس نے ابو بکر کو کافر لکھا اس کو سزا دو, کہتے ہیں فرقہ واریت ہے, اور تم کس کرسی کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دو تم ملک کے وفادار ہو. مرکزی حکومت کہتی ہے چیف سیکرٹری فلاں ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے چیف سیکرٹری فلاں ہے, دو چیف سیکرٹری, دو آئی جی, دو وزیر اعظم, دو وزیر اعلیٰ, سبحان اللہ. ان کو لوٹے پتہ نہیں کیوں کہتے, میں نے ایک وزیر سے پوچھا کہ تمہیں لوٹا کیوں کہا جاتا, اس نے کہا جی مجھے تو پتا نہیں, ایک اور ایم پی اے صاحب کھڑے تھے, اس نے کہا اس لیے کہا جاتا کہ لوٹا گھومتا بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی گھومتا ہے, کراتی ستے وقت پانی نال تو اٹھے وقت نال کو ہمیں بھی کم ہے.
ساڑی نہ بجی کتنے الٹنا گھوم جائے.
ایسے ضمیر فروش لوگ تاریخ نے نہیں دیکھے, ماؤں نے نہیں جنے.
ٹھیک ہے جنے ہیں. وہ کہتا جی میں نے کہا ایک وزیر ایک ایم پی اے سے کہا میں نے کہا یار تم رات تو رات بدل گئے. کہنے لگے ہم کہاں بدلے ہیں, حکومت بدل گئی ہے. ہم تو ہر حکومت کے ساتھ ہیں, جو حکومت آ گئے اس کے ساتھ ہے. ہماری کیا بدقسمتی بدقسمت حکومت کی ہے کہ حکومت. جھوٹے لوگ, مفاد پرست لوگ, پلاٹوں کے بپاری, پلاٹوں کے پجاری, زمینوں کے پجاری, زمینوں کے بپاری. شرم نہیں آئی اس ملک اور قوم کی عزت کو داؤ پہ تم نے لگا. خاص صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, پرویز الہی ہو, وائن ہو, بٹو ہو, نواز شریف ہو, صدر صاحب ہو, اس بے ضمیری پر پوری قوم ان کے پوری قوم مل کر ان کو ایک جگہ بٹھا کر اتنے جوتے مارے, اتنی جوارے سے پپوش کھلائے, ان کو نامی یاد آ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج گورنر الطاف نے کیا کہا کہ جو وزیر اعلیٰ نواز شریف مقرر کرے گا اس کو میں جناب ہونا نو عجائب کا چمٹا رہی ہے. ایسا بھی کبھی ہوا؟ اتنے پاگل لوگ ہیں, تم نے کرسیوں کے لیے ملک کی عزت کو راہ پہ لگا دیا اور سپریم کورٹ کے ججوں کو لوٹا کہا گیا اور ایم پی اے جس کو قوم منتخب کرتی ہے وہ عزت طور پر گلے میں ہاتھ ڈالتی ہے, یہ قوم کا نمائندہ ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک لڑکا ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیتا تھا, وہ کہتا تھا ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کروں گا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا مجھے ڈاکٹر بن لینے دو, اگر تمہاری چمڑی نہ اجڑ گئی تو مجھے ڈاکٹر نہ کہنا. بالکل اسی طرح تھا کہ جب قوم کا نمائندہ منتخب ہوتا ہے کہتا ہے میں قوم کی خدمت کروں گا, یعنی کیا مطلب کہ مجھے منتخب ہونے دے, اگر تیری چمڑی نہ نکال لی تو مجھے ممبر نہ کہنا, ان شاء اللہ ایسی خدمت کروں گا تیری نامی یاد آ جائے. پاگل لوگ کیا کہیں گے, ممبر کہاں گئے, بے ضمیر کہاں گئے. ایک لوٹا آئس کریم کھاتا ہوا لاہور میں پکڑا گیا, اخبار میں آیا. ایک لوٹا چوک میں آئس کریم کھا رہا تھا اور دکاندار نے کہا لوٹا جی کدھر پھر رہے ہو, ایسا موقع بھی آنا تھا. پھر لوٹا آئس کریم کھاتا ہوا پکڑا گیا, لوٹا آئس کریم ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے, اس ملک کی حفاظت کرے اور بے ضمیر لوگوں سے اس قوم اور ملک کو بچائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضور کی محبت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. اے اللہ العالمین پاکستان میں صحابہ کرام کو, پوری دنیا میں صحابہ کرام کو, صحابہ کرام کی ناموس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور قاری عبد الرحمان صاحب اور انیس صاحب اور ان کے جتنے ساتھی گرفتار ہیں اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. اور حضرت رحیم صاحب اور باقی ساتھیوں کے رہائی کے اسباب پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد.